الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة آل عمران کی 172 نمبر آیت. وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک و متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے. تو یہ غزوہ احد کے متعلق آیات چل رہی ہیں، پچھلے کئی رکوع اسی سے متعلق ہیں، اور اس میں بہت سارے میسجز مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ کرنٹ جگہ میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس میں کیا لائے عمل ہو، کیا میسجز ہیں، وہ بھی سارے اس میں چھپے ہوئے ہیں. تو غزوہ احد میں اس طرح ہوا تھا کہ 3 ہجری کے اندر کافروں نے پوری قوت کے ساتھ پورا اسلحہ پورے اسباب اکٹھے کر کے بھی بچوں کو ساتھ لے کے پوری قوت سے حملہ کر دیا مدینہ منورہ میں، اور ایم یہ تھا کہ مسلمانوں کو بس ختم کر دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیسے ڈیفینس کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی رائے یہ تھی، یعنی ان کے سردار کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے ڈیفینس کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے. لیکن بہت سارے مسلمانوں کی رائے یہ بھی تھی کہ نہیں، باہر نکلا جائے ڈیفینس کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کی رائے مانتے ہوئے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور احد کا مقام پہ چلے گئے. منافقین کو یہ بات بھائی نہیں کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، وہ واپس آ گئے مدینہ منورہ مسلمانوں کو چھوڑ کر. پھر وہاں پہ جنگ کا آغاز ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کی جنگ کی کہ کیسے پلان کرنا ہے، کیسے ڈیفینس کرنا ہے. میدان کو دیکھا، میدان کے ایک طرف احد کا پہاڑ تھا، دوسری طرف بیک سائڈ پہ ایک ٹیلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ مقرر کیا اس کے اوپر. سامنے سے اٹیک ہوا تو یہی فیصلہ تھا، یہی ارادہ تھا کہ رائٹ سائڈ پہ بہت کم پہاڑ ہوگا، پیچھے ٹیلے پہ تیر انداز ہوں گے، سامنے سے اٹیک ہوگا تو وہاں ڈیفینس کریں گے. انیشلی بہت اچھی رہی، مسلمانوں کے حق میں لڑائی رہی، 20 کفار مر گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ آل دو پوری پلاننگ سے آئے تھے کہ آج نہیں بھاگیں گے، لیکن وہ بھاگے. اب وہ جو ٹیلے پہ تیر انداز مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا بذات خود کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہم اب اتر آتے ہیں. آل دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ جب تک میں آرڈر نہ دوں نہیں اترنا، لیکن انہوں نے فیصلہ خود سے کر لیا. آل دو ان کے لیڈر نے بھی منع کیا کہ نہیں اترنا، لیکن انہوں نے خود سے فیصلہ کر کے اترنے کا فیصلہ کیا، یعنی 50 میں سے 40 کے قریب لوگ اتر گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے اس سائڈ سے کمزوری دیکھتے ہوئے اٹیک کر دیا، 10 تیر اندازوں کو شہید کیا، اور پھر آگے مسلمانوں کے بھی پیچھے سے حملہ کر دیا، اور آگے سے بھی کافر واپس آئے، مسلمان درمیان پس گئے، اور اس تک ان کے پاؤں اکھڑ گئے مسلمانوں کے، اور بہت شدید صدمہ اور غم پہنچا، اور 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے اور ان کی بھی شہادت کی خبر پھیل گئی. تو اس سے مسلمانوں کو اور دھچکا لگا اور وہ ڈسپرس ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھ کے اعلان کیا کہ میں موجود ہوں، ریکولیکٹ ہو کے پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور وہ پسپا ہو گئے اور کفار وہاں سے بھاگ گئے. لیکن اس ڈیوریشن کے اندر بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 قریب صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہو گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے جنگ کے بعد، تو منافقین نے اب ٹانٹ کیا، تنگ کیا کہ دیکھا ہماری بات نہیں مانی، ہم کہہ رہے تھے باہر نہ نکلو، نکلے تب دیکھا کیا حال ہوا، اور اگر آپ لوگ نہ نکلتے تو یہ مرتے بھی نہ. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ کیوں ہوا پوری تفصیل اس کی گزر چکی ہے کہ تم نے غم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نتیجے میں تمہیں غم پہنچا. یہ دنیا کا اصول یاد رکھو کہ اگر تم دین کو چھوڑو گے، دین کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اگر چھوڑو گے تو تمہیں غم پہنچے گا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. تو کیسے اس کو اس سے نکلنا ہے، اس کا بھی میسج دے دیا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہی میسج آگے بھی کنٹینیو بھی ہوگا. اب اس وقت یہ ہوا کہ جب اور دوسری بات یہ اصلاح بہت کی گئی, یعنی کئی آیتوں میں اس کی اصلاح کی گئی, جو منافق کہتے تھے اگر یہ نہ نکلتے مسلمان تو نہ مرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے نہیں ہوتا, جس نے مرنا ہے جہاں مرنا وہیں مرے گا اور جو تقدیر میں ہے ویسے ہی ہوگا. اپنی غلطیوں کو دیکھو کہ کہاں پہ غلطی ہوئی, یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ نہ نکلتے تو نہ مرتے. پھر ہوا یوں کہ مدینہ منورہ میں جب قیام تھا تو ادھر سے ابو سفیان جو کافروں کا لیڈر تھا اس نے سوچا کہ ہم یہ کیا غلطی کر بیٹھے کہ ہم نے واپسی کا فیصلہ کر دیا, ہمیں چاہیے تھا کہ آج ختم کر کے آتے مسلمانوں کو. تو وہاں سے اس نے واپس پھر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مسلمانوں کو اگلے ہی روز کہ آؤ پھر لڑنے جا رہے ہیں, اور صرف ان کو الاؤ کیا جو جنگ میں شریک تھے, یعنی منافقین جو پہلے واپس آ گئے تھے ان کو نہیں الاؤ کیا, بلکہ جو جنگ کر چکے تھے پہلے ان کو کہا کہ اب وہی نکل سکتے. اب اس میں ایک بہت آزمائش تھی پھر مسلمانوں کے لیے, کیونکہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوں, ان کا غم, وہ قرابت دار تھے بہت سارے صحابہ کے, ان کا غم تھا, پھر خود زخمی تھے, تکلیف زدہ تھے, تو ابھی پوری طرح دوسرے لفظوں میں سنبھلے نہیں تھے. پھر آرڈر ہو گیا کہ ہم نکلیں گے. اب یہ جو تھا حکم, یہ پھر ایک آزمائش کی صورت میں سامنے آیا مسلمانوں کے لیے کہ کون اس کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. تو لیکن سب نے لبیک کہا مسلمانوں نے صحابہ نے, اور پھر سارے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر ساتھ پھر نکل گئے. اور تقریباً 8 مائل یا کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمراہ الاسد مقام پہ مسلمان پہنچے, وہاں پہ ڈیرا لگایا ہوں, کافروں کا ویٹ کرنا شروع کیا. ابو سفیان جب واپس ہونے لگا تو مسلمانوں کی طرف سے ایک شخص جا رہا تھا, اس نے دیکھ لیا تھا مسلمان بیٹھے ہوئے اس مقام پہ ہمراہ الاسد, تو اس نے جا کے کافروں کو بتایا ان کو کہ وہ تو تمہارا پیچھے کر رہے ہیں, وہ مدینہ طیبہ میں نہیں, وہ تو باہر نکل کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں, تم پہ اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں. اب ابو سفیان اور سارا کافروں کا جو لشکر گھبرا گیا کہ وہ تو ہمارے پیچھے ہیں, ہم ان کی کیا سوچ رہے ہیں کہ ان پہ حملہ کریں, تو اس لیے اس نے پھر ارادہ مقرر کر کے مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کر لیا. اب وہاں پہ بس ہمراہ اسد مقام پہ جو تھا کوئی قافلہ بھی گزر رہا تھا تجارت کا, تو مسلمانوں نے وہاں تجارت کی اور تجارت کر کے ماں بہت یعنی منافع کما کے واپس آئے, نہ جنگ کرنی پڑی منافع بھی ہوا اور واپس آئے. ایک تو یہ, دوسرا یہ بھی تھا کہ جب ابو سفیان نے کہا کہ ابو سفیان نے دیکھا کہ اس سال تو ہم کامیاب نہیں ہوئے, تو اسے پھر اعلان کیا کہ نیکسٹ ایئر ہم پھر اٹیک کریں گے اور بدر کے مقام پہ جا کے ہم لڑیں گے, کیونکہ ایک بدر کی لڑائی تو ہو چکی تھی 2 ہجری میں جو مسلمانوں فتح یاب ہوئے تھے, اس نے کہا پھر ہم بدر پہ لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے اگلے سال ہم بدر پہ لڑیں گے, اور اکارڈنگ ٹو دا پلان مسلمانوں نے تیاری کی, اگلے سال پھر نکلے اور اسے بدر صغرا کہتے ہیں. تو وہاں پہنچے لیکن ان پہ ہیبت تاری ہوگی, کافروں پہ اللہ کی طرف سے ہیبت تاری ہونے کی وجہ سے وہ نکلے لیکن واپس آ گئے اور حملہ نہیں کیا, اور یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ قحط پڑ چکا ہے تو اس لیے ہم نہیں نکل رہے تاکہ ایک انہیں مل جائے ایکسکیوز مل جائے. اب اس دوران بدر میں بھی ایک قافلہ تھا, تجارت ہو رہی, مسلمانوں نے منافع کمایا اور واپس آئے بغیر لڑے, اور اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ جو ابو سفیان تھا اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ تم جا رہے ہو اس طرف جہاں مسلمان ہیں بدر میں, تو ان یا دونوں موقع پہ جب ہمراہ الاسد میں 3 ہجری میں گئے تھے تب بھی اور اگلے سال بدر میں بھی اس نے یہ کہا کہ جو لوگوں کو تیار کر کے بھیجا کہ ان کو کہو جا کے کہ کافر بڑی تیاری سے آ رہے ہیں, ان کا بہت بڑا لشکر ہے, تم لوگ تو تباہ ہو جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے, بہت زیادہ ان پہ یعنی روب کافروں کا ڈالا. تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے وہ ٹر سے مت نہیں ہوئے, کہتے اچھا بہت لشکر آ رہا ہے پھر کیا ہو گیا, ہم تو لڑیں گے, کیونکہ ہم کوانٹٹی کو دیکھ کے نہیں آگے بڑھے, ہم اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پہ ہم نے لبیک کہا ہے, تو ہمیں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کتنا لشکر ہے کتنا نہیں ہے, ہم تو ویسے ہی ہیں. اب یہ جو ان کی ایمان کی استقامت تھی نا کہ بالکل حالات سے نا متاثر ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی. اب ان آیات میں اگلی 2-3 آیات میں اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی, اور یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا, ایسے نیک متقی لوگوں کے لیے زبردست سزا. تو پیچھے سارا غزوہ احد کا واقعہ ختم ہو چکا, اب یہ نیکسٹ سٹیج جو تھی اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اتنا زخم کھایا, ورنہ سائیکولوجیکلی انسان تھک چکا ہوتا ہے, مینٹلی ہار چکا ہوتا ہے, اور اس کی ہمتیں پست ہوتی ہیں، لیکن ان کی بالکل پست نہیں ہوتی، وہ پھر اٹھے. منافقین کی پست ہو گئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھا اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہوتے تو یہ کیوں ہوتا، کیوں مسلمان ہارتے، اگر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے کوئی غیبی مدد ہوتی کیوں ہارتا، لیکن مسلمان اسی طرح جمے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریف کی کہ جن کو غم ملا تھا، زخم کھائے تھے، لیکن پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر لبیک کہہ دیا. تو ایسے جو نیک متقی لوگ ہیں یہ ان کے لیے بہت اجر ہے. تو نیکی اور تقوی یہی ہے کہ جیسے حالات ہوں جو ہو بس اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ رہنا، کیونکہ یہ بھی کرنٹ ایرا بھی ایسے ہی ہے کہ مسلمان بذات بحثیت مجموعی بھی اور کئی بار انفرادی طور پر ڈپریس لائف گزار رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن سٹل ان ساری وجوہات کی یعنی ساری کرنٹ سچویشن کے باوجود جو شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا کو کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، وہ آگے میں تذکرہ کرتا ہوں کیا کیا پروپیگنڈا ہو رہے ہیں اور کیا کیا اس کے جوابات ہیں. تو اسٹل وہ اٹیچ کرتا ہے، اسٹل وہ سنتوں کو فالو کرتا ہے، اسٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لے کے چلتا ہے اور پروپیگنڈا کی زد میں نہیں آتا. تو یہ بہت بڑی استقامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہذا اسے ڈرتے رہنا. تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز. تو یہ ان کی ایمان کی حالت کو اللہ تعالی نے یعنی کہ اس کو ایڈمائر کیا، اس کی تعریف کی کہ جو جب ان کو خبر کیا مل رہی ہے کہ ان الناس قد جمعوا، ایک ہجوم آ رہا ہے تمہارے اوپر، یعنی کہ پوری لوگ اکٹھے ہو کے تم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اسے ڈرو کہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہو، تم اپنی کوانٹیٹی دیکھو، اپنے اسلحہ دیکھو، اپنی چیزیں دیکھو، کیسے مقابلہ کر سکتے ہو. ابھی تو پچھلے سال یا اسی سال چند دن پہلے تم ہار چکے ہو اور شکست کھا چکے ہو اور غم خود کھا چکے ہو، تو کیسے تم مقابلہ کرو گے. اللہ تعالیٰ فزاد ہم ایمانا، ایمان ڈگمگایا نہیں، وہ کوئی ان کی پروپیگنڈا میں نہیں آگے بلکہ اور ان کا ایمان بڑھ گیا اور کہا وقال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کافی. تو یہ جو ایمان، ایمان کیا ہوتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کچھ کرنے کو تیار ہونا، یعنی کہ جب اور دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس میں دنیا میں بڑے فائدے ہیں، فار ایگزامپل سائنٹیفک ریسرچ ہے یہ بالکل وہ بھی پروف کر رہی ہے اس کے بہت فائدے ہیں. اب یہاں پہ ایک ایڈیشنل ساتھ اس کو اور ایویڈنس بھی ساتھ ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی ایویڈنس نہ ہو، صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انسان کہہ دے کہ ہاں میں اس چیز کو مانتا ہوں، یہ ہے ایمان، ایکچوئل ایمان. تو اب کیا تھا کہ پہلے تو ایک یہ بھی ہو سکتا تھا مسلمانوں کے پاس اسلحہ ہوتا، لوگ ہوتے اور ظاہر بھی نظر آ رہا ہوتا کہ مسلمان ان پہ چڑھ دوڑیں گے اور مقابلہ کریں گے، بہت یعنی کہ صحیح مقابلہ ہوگا دونوں کا، لیکن یہاں پہ تو نظر آ رہا تھا کوئی مقابلہ نہیں اور وہ یہی کہتے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں. اب کچھ نہیں تھا، اللہ رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ لڑو. تو یہاں پہ جب ہر سہارا ہٹ جاتا ہے، ہر چیز، ہر ایویڈنس ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی انسان لبیک کہتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، تو یہ ہوتا ہے ایمان. اب ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف ان کی بات، میں صرف اس لیے لگا ہوں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. تو اب ان کا ایمان بڑھ گیا، مطلب یہ کہ ہر سہارا ٹوٹ گیا، اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر آئے کہ وہ جو کہیں گے ہم کریں گے، وہ کہتے ہیں جانے لڑا دو ہم لڑا دیں گے، وہ جو کہیں گے ہم ان کی بات پہ لبے کہیں گے، ہمیں نہیں پتا ہمارے آگے مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے، ہمیں نہیں پتا شکست ملے گی یا فتح ملے گی، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں ایک بات پتا ہے کہ ہم نے ایمان لائے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پیروی کرنا، ہم تو وہ کر رہے ہیں. اور باقی رہی بات ہوگا کیا، تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کے ہم ہیں، اس کی بات ہم نے مانی ہے اور وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم تو ایک یعنی ہم تو اس کی مان رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا آگے کیا ہونا، ہمارے لیے اللہ ہے کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے، سہارا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اور کیا ہو. اب یہ جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا توکل کی، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات میں کتنی طرح سے اس کو ذکر کیا ہے کہ مجھے ایسے ہی پسند ہے لوگ. اور اللہ تعالیٰ نے وائر کیا ان کو کہ جب لوگ ڈراتے تھے پروپیگنڈا کرتے تھے وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے, ہمیں نہیں پتا کیا ہو. یہ کوالٹی پیدا کرنی انسان کو چاہیے اور یہ کرنٹ ایرا میں بڑی امپورٹنٹ ہے اور آگے بھی جو حالات بڑھیں گے اس کی سگنیفیکنس بڑھتی جائے گی, کیونکہ دجال کے فتنے میں یہی ہوگا کہ پروپیگنڈا انتہا کو اور ڈرایا جائے گا موت سے کہ تمہیں کھانا نہیں ملے گا, پینا نہیں ملے گا, تمہیں کوئی چیز نہیں رہنے کو ملے گی اگر تم نے اللہ کی مانی ہو اس کو خدا نہ مانا. لیکن اس سے تو ایمان والے کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں تو اللہ ہمارا پہ بھروسہ ہے, وہی ہمارا کارساز ہے, ہمیں نہیں پتا زندگی ملے گی یا موت ملے گی, عزت ملے گی ذلت ملے گی, ہم نے تو ایک سودا کر لیا اللہ سے اور وہی اسی پہ ہم جمے ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ فن خلقوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت و فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے, اللہ فضل عظیم کا مالک. تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر مدد کیا آئی, جب ایمان کامل ہوتا ہے اللہ پہ نظر ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا میں نے ہیلپ آؤٹ کیا کہ روک پڑ گیا, کافر بڑھ ہی نہیں سکے آگے, ان پر روک پڑ گیا, حالانکہ کوئی بظاہر ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے روک پڑتا, لیکن ان کا ڈر اندر بیٹھ گیا. اب یہ جو قوت, یہ جو چیز ہے نا, نظام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انسان ظاہر پہ دیکھتے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ, اس کے پاس چیزیں زیادہ, اس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ, ایک اللہ کا بھی نظام ہے, وہ ہے فرشتوں کا, اور اس طرح جس طرح اللہ نے کہا سکون نازل کر دیتا ہوں, روب پیدا کر دیتا ہوں, یہ اللہ کے ہاتھ میں. پورے واقعے میں یہی چیز ہے. اب یہاں پہ ایمان والوں کا ایمان کامل تھا تو اللہ نے کہا میں نے روب ڈال دیا, ان کے اوپر روب آ گیا تھا, وہ ڈر گئے خود بخود گھر بیٹھے کہ کیسے مقابلہ کرے, حالانکہ چیزیں ہیں اسلحہ سب کچھ ان کے پاس زیادہ. تو کیا ہوا نتیجہ تھا, مسلمان بغیر لڑے وہاں سے اجازت میں نفع کما کے واپس آ گئے. تو یہی اللہ نے کہا کہ وہ نعمت اللہ کی اور فضل لے کے واپس لوٹ گئے اور کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ, اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع تھے. وہ کیا لے کے لوٹے, اللہ کی خوشنودی, اللہ ان سے خوش ہو گیا, راضی ہو گیا. یہ وہ لینے گئے تھے, یہ لے کے آ گئے, بغیر زخم اٹھائے, بغیر تکلیف اٹھائے, بغیر ایفرٹ کیے, بغیر کوئی لڑے, بغیر کسی ایفرٹ کے, وہ اللہ کی رضا لے کے واپس آ گئے. اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے, مطلب کہ وہ اسی طرح جو اس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے. اللہ انسان ہو کے تو دیکھے نا, یہ سودا بہت کم لوگ کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے میسج دیا, یہ پروپیگنڈا ہے نا کہ وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, ڈراتا ہے لوگوں سے, کبھی لوگوں سے, کبھی کہ یہ حالات سے. تو اللہ نے کہا یہ شیطان ہوتا ہے, وہ خود اور اپنے اولیاء کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں اور منافقین کی صورت میں, کفار کی صورت میں, وہ ان کے تھرو تمہارے اندر کوئی خوف پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے کہا ان سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا اگر تم ہو. اب یہ کیا اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے, سایت مار کا کیا مطلب ہے, فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین, کہ ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. یہ اوپر والی آیت میں اس کی ایگزامپل پیش کر دی, جب سامنے لشکر تھا اور کہے تو بہت بڑا ہے تم کچھ بھی نہیں ہو, تو نے کہا ہمیں تو کسی کا ڈر نہیں, ہمیں تو اللہ کہے, ہم نے اس کی بات ماننی ہے بس. تو وہ ایسا ایمان, ایسا خوف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, اگر کرنٹ سچویشن دیکھیں تو عام طور پہ مسلمان پیچھے ہٹ جاتے ہیں حکموں سے. کیوں؟ لوگوں کا خوف, بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت انڈیویجل بھی. انڈیویجل پوری دین پر عمل نہیں کر رہا, کیوں؟ وہ ایسا ہی نہ کہتے, وہ ویسا نہ کہتے, جاب نہ چلی جائے, تمہیں جاب نہیں ملے گی, تمہارا رشتہ نہیں ہوگا, تمہارا یہ نہیں ہوگا, اگر تم معاشرے ٹکر لے لو گے کیسے رہو گے, کیسے تم فیملی میں سروائیو کر سکتے, نہ جانے کیا کیا بات ہوتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے خوف, لوگوں کا خوف بٹھایا جاتا ہے. انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا تعلق اللہ سے, اللہ جانے وہ کیسے مجھے کامیاب کرے گا, یہ نہیں ہو سکتا مجھے ناکام کرے. جب انسان اس پہ ڈال دیتا ہے نا بات, اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتا ہے, بس اللہ تعالیٰ ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے. تاریخ انسانی دیکھ لیں, کوئی شخص جتنے یقین حقیقی طور پہ ایمان والا ہو اور صحیح ایمان پہ عمل کیا ہو اور وہ ناکام ہو کے گیا ہو, ایسا نہیں ہوا. بظاہر لوگوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا, قوموں نے کہا ہم نے تو انہیں قتل کر دیا, نبیوں کو قتل کیا گیا, لیکن پھر ان کا نام رہتی دنیا تک رہا اور ان کے نام لیوا رہے, ان کی تعریفیں ہوئیں. تو کئی بار بدن شکست ہو بھی جاتی ہے لیکن حقیقی شکست نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رہنا چاہیے اور یہ بٹھا دینا چاہیے, فلا تخاف ہوں وخاف ہوں, ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اور بحیثیت قوم بھی ساری امت اس وقت غم زدہ اور خوف زدہ ہے, اس کا بھی یہی ہے کہ یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ کچھ باتوں کو کلیریفیکیشن کر دینی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ یہ بات ریپیٹیشن کے ساتھ ان آیات میں آئی, تو ان کو یہیں پہ کلیریفائی کر دینا چاہیے کہ وہ ان کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ اگر وہ کلیریفائی نہ ہو تو پھر کنفیوژن ویسے ہی رہتی ہیں جیسے چل رہی ہیں پہلے زندگی کے اندر. اس میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو پیچھے ان آیات میں ملتا ہے وہ ہے توکل کا, وہ ہے توکل کا کہ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ پہ توکل رکھو, اس پہ بھروسہ رکھو, اس پہ سہارا رکھو. اب اس کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ کئی بار اس کو جب پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کی پروموشن ہوتی ہے, تو یہ نظریہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ غالباً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا چھوڑ دو, لیکن ایسی بات نہیں ہے. توکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توکل ہوتا کیا. دیکھیں تقدیر کا ایک ڈیٹیل کانسیپٹ ہے جو کہ کئی بار بتایا گیا ہے, اس کی بریفلی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے طے کر دیا ہے. جب دنیا بننے سے پہلے سب کچھ طے شدہ ہے, جو کچھ ہوگا قیامت میں. وہ کیسے طے ہوا؟ اللہ کے علم کی بیس. اب اس کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہے, پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے, کیونکہ یہاں بھی کئی بار کنفیوژن ہو جاتی ہے شاید انسان مجبور ہو گیا, سب کچھ لکھا جا چکا. نہیں, مجبور نہیں ہے, اللہ نے علم کی بیس پہ پہلے لکھ دیا. جیسے کوئی نجومی, جو کہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے لیکن ویسے سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے, کوئی نجومی بتا دے کل یہ ہوگا اور ویسے ہی ہو جائے, تو یہ نہیں کہ نجومی نے جو کہہ دیا اس کے کہنے سے ہو گیا. نہیں, اس نے اپنے علم کی بیسس پہ کچھ بتا دیا. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے علم کی بیسس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہوگا. اب نیکسٹ چیز یہ سمجھنے کی ہے, اب دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس آپشنز ہوتی ہیں بہت ساری کہ کسی چیز کو کیسے کرنا ہے, پلان کیسے کرنا ہے. تو وہاں پہ وہ جو پلاننگ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قیامت کو پوچھیں گے کیوں تم نے یہ پلان کیا, کیوں تم نے وہ پلان کیا. یہ ایک بات کہ دوسرے لفظ میں اس کو کہا جاتا ہے انسان کو اختیار دیا گیا ہے, اس کو وہ مختار ہے, اسے اختیار ہے, میرے پاس انٹینشن ہے, میں کچھ صحیح کام بھی کر سکتا ہوں غلط کام بھی کر سکتا ہوں. لیکن کچھ جگہ پہ اللہ نے مجبور کر دیا انسان کو, کیونکہ گھر میں پیدا ہوگا, اس کی عمر کتنی ہوگی, اسے رزق کتنا ملے گا, اس کی شکل کیسی ہوگی, اس کی رنگت کیسے ہوگی, اس پہ بیماری کب آئے گی, صحت کب آئے گی. اب یہاں وہ مجبور ہے, اس کو کوئی انٹینشن نہیں ہوتی اس کو کرنے کی, وہ آپ نہیں کرتا اس گھر میں پیدا ہونا, اس گھر میں پیدا ہونا, یہاں بننا, یہاں جینا, اس کی کوئی آپشن نہیں. لیکن اس کے دوران بہت ساری چیزوں میں اس کے پاس آپشن ہوتی ہیں, انٹینشنلی وہ کام کرتا ہے. تو پارشلی وہ مختار ہے, پارشلی مجبور ہے, یہ سمجھنا چاہیے. اب جہاں پہ وہ مجبور ہے, اگلی بات سمجھنے کے لیے, جہاں پہ وہ مجبور ہے اللہ تعالیٰ کبھی اسے کوشچن نہیں کریں گے تم نے یہاں یہ کیوں کیا, تم کیوں یہاں بیمار ہوئے, تم یہ کیوں یہاں پیدا ہوئے, تم کیوں یہاں مرے, تمہیں اتنا رسک کیوں ملا, یہ کوئی کوشچن نہیں آ سکتا. کوشچن کیا ہے؟ جہاں اس کے پاس اختیار ہوتا ہے, انٹینشن ہوتا ہے. تمہارے کو مصیبت آئی تھی, وہ مجبور تھے تم, لیکن تم نے پھر کیا کیا, تم نے شکر کیا یا اس پہ ریکٹ کر کے صبر کیا, تم نے ناشکری کی یا شکر کیا, یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوشچن نہیں ہے, جہاں مجبور ہے وہاں پہ کوئی کوشچن نہیں. یہ بات سمجھنے کی, یہ بہت بریف جا رہا ہوں, ڈیٹیل اس کی ڈیٹیل دوسرے لیکچر میں آن لائن پڑی ہوئی ہے ویب سائٹ پہ تقدیر کے لیکچر میں, تو میں بریف اس کو کر رہا ہوں کہ بات جو بات سمجھانی ہے وہ آگے. اب یہاں پہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو, یا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں متعدد بار کہا کہ اگر یہ لوگ جنگ احد میں منافقین نے کہا کہ اگر یہ مدینہ طیبہ نہ چھوڑتے تو نہ مرتے, اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, جنہوں نے مرنا تھا انہوں نے وہی مرنا تھا, تم گھروں میں بھی بیٹھ جو موت میں آتی, اور جن جن کی موت جہاں جہاں لکھی ہوئی تھی وہ گھروں میں بھی بیٹھتے نا وہاں نکلتے اور وہی مرتے, کیونکہ وہ لکھا جا چکا. اب اس قسم کی آیات جب آتی ہیں تو کئی بار غلط فہمی مسلمانوں میں یا لوگوں میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ غالباً ہر چیز طے ہو جائے تو کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں, جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی مرنا تھا گھروں میں ہی بیٹھتے وہی ہونا تھا تو پھر پلان نہ کرے انسان, جب وہ سب کچھ ہونا ہے جو ہونا ہے. نہیں, بات یہ نہیں کہی جا رہی, یہ غور طلب بات ہے کہ یہاں پہ دو باتیں سمجھنے کی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس چیز سے متعلق بات ہوئی جہاں مجبور ہے یعنی موت کی. موت سے انسان کو آپشن نہیں دی گئی کہ وہ چوز کرے کہ میں کہاں مروں گا اور کیسے مروں گا, یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں مجبور ہو وہاں میرا ہی اختیار چلتا ہے, تمہارا کوئی اختیار نہیں چلتا, جیسے موت. یہ سمجھنے کے لیے اس میں وہ انٹر ڈسکشن ہے ہی نہیں جہاں انسان پلان کرتا ہے, وہ بھی آگے بات کرتا ہے. تو ایک تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں مجبور ہے تو وہاں انسان کا اختیار نہیں, اس پہ نہ الجھا کرے کہ یہ کیوں ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بیماری آ جائے اور وہ نہ, تو انسان یہ نہ الجھے کہ میں بیمار کیوں ہو گیا. کوئی شخص اپاہج ہو جائے یہ نہ سوچتا رہے میں اپاہج کیوں ہو گیا. کسی کے پاس بچہ پیدا ہو جائے یہ نہ سوچتا رہے اپاہج بچہ کیوں پیدا ہو گیا. کوئی ایم کر رہا تھا اپنے کسی کیریئر میں اور وہ نہ اچیو کر سکے تو یہ نہ ساری عمر سوچتے رہے یہ میں کیوں نہیں اچیو کر سکا. کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں, اس پہ انسان کا اختیار ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں نہ انسان الجھے, اس میں الجھ کے انسان زندگی ضائع نہ کرے. یہ امپورٹنٹ میسج ہے اس چیز میں کہ نہ نکلتے تو نہ مرتے, مطلب یہ کہ جہاں تم مجبور ہو وہاں پہ اللہ ہی کا اختیار ہے, اس میں الجھ کے اپنی زندگی ضائع نہ کرو. لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کوئی پلاننگ نہ ہو, یہ امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ کئی بار توکل کا ورڈ جب آتا ہے تو یہ غلط فہمی آ جاتی ہے مسلمانوں میں یا عام لوگوں میں کہ شاید یہ بات کی جا رہی ہے کہ پلاننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ پلاننگ ہوتی کوئی چیز نہیں ہے, اسلام نے منع کی ہے پلاننگ سے. ایسی بات دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ جنگ احد ہونے لگی ہے, وہ آ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلان کیا, پورا پلاننگ کر چل رہی ہے. پلاننگ میں کیا کیا شامل تھا, سب کو کلیکٹ کرنا, مشورہ کرنا, پلاننگ کا پارٹ تھا مشورہ کرنا. آپ بتائیں, آپ بتائیں, اس میں سارے کامن مین بھی شامل تھے, صحابہ جو کامن تھے, ایون منافقین جو تھے اس وقت جو اپیرنٹلی مسلم تھے, انٹرنلی قلب سے وہ مسلم نہیں تھے, جسے کہتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر بیٹھ کے حملہ کرنے والے تھے, کفار تھے لیکن مسلمانوں کا روپ دھارے وہاں بیٹھے تھے, انہیں منافق کہتے ہیں. ان کو بھی مشورے میں شامل کیا کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے, کیوں اپیرنٹلی تو مسلم تھے. تو جس طرح پلاننگ ہو رہی تھی, مشورہ پہلی چیز. پھر اس کے بعد جو دل میں آیا کہ نکلنا چاہیے, نکلنے کا فیصلہ کیا. پھر نکلتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اسلحہ ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ واقعہ ایسی طرح ہے, کیوں مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ نکلا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کے ڈیفینس کیا جائے. لیکن ہوا کیا کہ جب مسلمانوں کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ باہر نکلنے کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور اسلحہ لے کے باہر نکل آئے. تو مسلمانوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ کی رائے یہ ہے, ہم آپ کو فورس نہیں کر رہے نکلنے پہ, اگر آپ کی رائے اندر رہ کے لڑنے کی ہے مدینہ طیبہ میں, تو آپ اپنی رائے پہ عمل کر لیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رپلائی کیا, جب نبی اسلحہ پہن لیتا ہے تو پھر اس کو یہ زیب نہیں دیتا تو بغیر لڑے اس کو اتار دے. اب فیصلہ ہو گیا, ڈیسیژن ہو گیا, تو وی ہیو ٹو موو. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تو یہ فیصلہ ہو جائے تو ڈگوائے نے نہ پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھتے رہے کہ یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, آگے بڑھے, ول پاور, قوت ارادی, آگے بڑھے, پیچھے نہ دیکھے, زندگی میں پاس کو نہ دیکھے کبھی, میسجز لے, کنکلوڈ کرے کہ کہاں غلطی ہوئی, کیا ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہوا, لیکن آگے بڑھے. پیچھے مڑ کے زندگی ضائع کرنا یہ مسلمان کی سیوا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈیسیژن ہو گیا, اب آگے بڑھا جائے گا. لیکن میسج کیا ہے, اسلحہ لیا, پورا اسلحہ لے کے ساز و سامان جتنا اویلیبل تھا لے کے نکلے. تو پلاننگ پارٹ ہوتی ہے, غزوہ احد میں پہنچے, یعنی کہ میدان احد میں پہنچے, احد کے میدان کے اندر پوری پلاننگ چل رہی کہ کیسے ڈیفینس کیا جائے گا, پوری پلاننگ تھی. اور مورخین اور دوسرے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ وہ اس پلاننگ کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صفا سلار, یعنی کہ ہر رول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کامل طریقے سے پورا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بحثیت لیڈر اور کمانڈر اور صفا سلار بحث جنرل وہاں پہ ڈیسیژن کیا کہ اب کیسے ڈیفینس کیا جائے گا. یہ نہیں تھا کہ بغیر پلاننگ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, ایسی بات نہیں, بلکہ پلاننگ تھی کہ ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ یہ ہو کرنا چاہیے, ادھر پہاڑ ہوگا یہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا, سامنے سے ہو سکتا ہے تو ان کو کیسے ڈیفینس کرنا ہے, پوری پلاننگ تھی, پورے مورچے بنائے گئے وہاں پہ بیٹھے آ گیا. تو پلاننگ پارٹ ہے مسلمان کی زندگی کا, اور کتنی پلاننگ, جتنی وہ کر سکتا, جتنی وہ کر سکتا, یہ میسج ہے, جتنی وہ کر سکتا, اس میں اگر وہ یعنی کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے تو اس پہ قصور وار ہوگا. وہ قیامت دن یہ بھی پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں اپ ٹو دا مارک پلاننگ کیا. یہ میسج پورا ہے, اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پر غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ مسلمان یا قرآن یا دین کا میسج تو یہ ہے کہ توکل کرو, تو توکل کر لو, तो कई बार ये भी आता है कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वो उसका ख्याल ही नहीं करता कि जी जो होना है वो तो होना ही है, जब मैंने मरना है तब तो मरना ही है, जो बीमारी आनी है वो तो आनी है, जो बाहर जो अगर मैंने होना है तो वो तो होना ही है। नहीं, ये वरना तो खुद किसी भी हलाल हो कि जहर खा लो, मरना है तो मरना है, नहीं मरना तो नहीं मरना, नहीं वो पकड़ा जाएगा क्या मुझे। तो ये स्लो पॉइजनिंग भी जो होती है, जो इंसान शुगर की फॉर्म में एक डायबिटिक पेशेंट ले रहे तो वो भी पकड़ा जाएगा कि क्यों ने अपनी सेहत का ख्याल किया, मेरी नेमत जिंदगी मेरी नेमत थी, तुम्हारी सेहत मेरी नेमत थी, क्यों ने उसका ख्याल किया। तो इस ये बात मैं वो बता रहा हूं जो कोई ये नहीं गुलमा में इसका खिलाफ हूं, लेकिन कई बार फील होता है कि मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ आम बंदों तक, तो वो ये मैसेज देते हैं कि शायद ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है। तमाम उलमा इस मुद्दे का जो मैं बात इस कर रहा हूं, तो प्लानिंग मुसलमान पे जरूरी है जितने उसके पास रिसोर्स होगा, और वो ये भी जरूरी है कि रिसोर्सेज को भी बढ़ाए जितना वो बढ़ा सकता है, जितनी वो तैयारी कर सकता है, जितने रिसोर्सेज बढ़ा सकता है, जितना वो प्लान कर सकता है उसको जरूरी है वो करे, अदरवाइज वो अल्लाह के यहां कसूरवार ठहरेगा। और आप सुनवासम की सुनत से साबित है, यानी ये सारी जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ये सुनत से साबित है, आप सुनवासम जितनी प्लानिंग कर सकते थे कर रहे थे, ये नहीं था फैसला छोड़ा है, लोगों को छोड़ आते सब लोगों को लेकर निकले, जितने रिसोर्सेज थे जो कुछ हो सकता था वो किया गया और वो कर रहे थे। और एग्जाम्पल्स देते जाए, गज़वा खंदक का मौका आया तो वहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी प्लानिंग की, मशवरा किया कि कैसे डिफेंस किया जाए, खंदक खोदी जा रही, वरना वही बात है कि गैबी मदद साथ है, फरिश्ते साथ हैं और अल्लाह ताला की मदद है, तो प्लानिंग की क्या जरूरत नहीं, खंदक खोदी जा रही है, खुद फिजिकल एफर्ट की जा रही है, हालांकि खाने को नहीं है, कमजोरी है, फाके हैं, लेकिन स्टिल फिजिकल एफर्ट की जा रही है, उसको खंदक खोदी जा रही है। तो प्लानिंग पूरी पार्ट है इंसान की जिंदगी का, मुसलमान की जिंदगी का। इसी तरह सहाबा भी दवाइयां खाते थे, आप से बीमार दवाइयां खाते थे, इलाज कराते थे पूरी, कहना ये चाह रहा हूं कि जिस शोबे को जिंदगी के देखेंगे आप सहाबा की पूरा प्लान करते थे, पूरी एफर्ट करते थे उसके अंदर। तो इन शॉर्ट मैसेज ये है कि तवक्कुल के अंदर कहीं भी ये बात शामिल नहीं है कि प्लानिंग ना की जाए, जो प्लानिंग है करे, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूज करे और रिसोर्सेज को बढ़ाने की भी एफर्ट करे जितनी वो कर सकते हैं। अगर हम आजकल के दौर में आए तो इसका क्या मतलब है कि जितनी साइंटिफिक नॉलेज वो गेन कर सकता है, जितनी टेक्नोलॉजी वो गेन कर सकता है, जितनी उनको यूज करने की प्रैक्टिस कर सकता है, वो सब होगा, क्योंकि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ये नहीं था कि नहते जंग में चले जाते या बगैर प्रैक्टिस के जाए, वो प्रैक्टिस करते थे, तीर अंदाजी की प्रैक्टिस, स्विमिंग की प्रैक्टिस और घोड़सवारी की प्रैक्टिस, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसकी प्रैक्टिस करते थे कि कैसे अप टू द मार्क रहना, फिजिकली फिट रहते थे कि जंगों में कैसे फिजिकली फिट रहकर लड़ा जा। तो जो 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 कर सकते थे वो करते थे, लेकिन बैलेंस क्या है। अब अगली बात, ये सब कुछ तो ऑलरेडी बहुत हद तक लोगों को पता है, ये बात जहन में रहे और मैं आगे लिबरेट भी करता हूं कि ये जो पार्ट है कि रिसोर्सेज को साथ रखना है, तो ये कई बार यानी बाय डिफॉल्ट इंसान के अंदर होता है। मिसाल के तौर पर कहने का क्या मतलब कि जब इंसान में मुश्किल आती है खुद ब खुद रिसोर्सेज को देखता है, तो मेरे पास क्या है जिससे मैं डिफेंस करूं, कोई चीज हमलावर हो फॉर रिसोर्सेज देखता है मैं कैसे डिफेंस करूं, उसे कोई इसमें कायल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कोई मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ कुछ करो, वो खुद ब खुद करता है। तो बहसे इंसान जब से इंसान दुनिया में है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि नीड इन्वेंशन को लीड करती है, तो ये बात सही है, जब इंसान नीड में होता है वो खुद इन्वेंट करता है किसी चीज को, इसमें कोई मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन स्टिल ये बात कही जा रही है कि इसको रखे, यानी जो प्लानिंग पार्ट है इंसान की जिंदगी का, रिसोर्सेज को यूज करना ये पार्ट है, और ये कुरान में कहा गया है रिसोर्सेज को यूज करना। आज अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जंग के लिए घोड़ों को तैयार रखो कि तुम जो तुम्हारा दुश्मन है अल्लाह का दुश्मन पर रोक पड़े, दूसरों ये थे रिसोर्सेज, तो अब जब जब जो जो इरा आएगा उसमें जो जो रिसोर्सेज होंगे उसको यूज करना, उसके लिए प्लान करना, उसके लिए पूरी एफर्ट करना, ये उसके तहत है और यही उलमा ने लिया है। तो इसके ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो अदर पार्ट है उस पर नजर नहीं होती, क्या कि ये सब कुछ है इंसान के पास, असलाहा है इंसान के पास, ताकत है, कुवत है, रिसोर्सेज है, लेकिन अगला हुक्म ये है कि उस पर नजर नहीं करनी। अब ये जो है ये ट्रेनिंग चाहती है, इस पे इंसान को कुछ कहना पड़ता है, इस पे इंसान को मोटिवेट करना पड़ता है, ये बगैर सीखे नहीं आता। ये है तवक्कुल। रिसोर्सेज पे तो काफिर भी नजर करते हैं कि हाँ हमारे पास इतना है या नहीं है, वो भी रिसोर्सेज को लेकर चलते हैं, مسلمان کیا کرتا ہے پورے سورسز کو کلیکٹ کر کے لیتا بھی ہے لیکن اس پہ قطن نظر نہیں کرتا کہ یہ کچھ میری کام آئیں گے یا مدد نہیں کریں گے. اب یہ ایک فائن پوائنٹ ہے, یہ ایک ایسا نازک بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جس کو جس کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور انبیاء کی یہی کرتے رہے, لوگوں کو اس چیز پہ موٹیویٹ کرتے رہے. دیکھیں دوسری طرف سے موٹیویشن میں نے پہلے کہہ دیا کہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی, دوسروں کو بوسٹ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ نیچرل ہے کہ انسان خود بخود چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے, کھانے کے لیے خود ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے, کچھ کلیکٹ کرتا ہے چیزیں, خود بخود اپنے ڈیفینس کے لیے سوچتا ہے کہ دوسری قوم حملہ نہ کر دے کیا کروں. اصل یہ ہے جس کے لیے انبیاء آتے ہیں کہ سب کچھ کرو لیکن اس پہ نظر نہ کرنا, یہ وہ نظر یہ بات ہے جو کہ توکل کہلاتی ہے. جیسے ابھی ساری آیات جو اوپر گزری صحابہ کی یہی پوائنٹ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے رہے کہ جب کوئی چیزیں آتی ہیں سامنے, فوج آتی ہے, اسلحہ لے کے آتے ہیں, جو حالات آتے ہیں وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ میسج نہیں دیا کہ تم ہارے اس لیے کیونکہ تمہارے پاس چیزیں کم تھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہارے یا تمہاری شکست یا تمہارا غم اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر دیا. یہ وہ میسج ہے جس کو لے کے انبیاء آتے ہیں کہ دیکھو ریسورسز رکھنا لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑنا, ورنہ شکست اور غم تمہاری زندگی کا پیچھا نہیں چھوڑے. اب کیا ہوا وتھ دا پیسج آف ٹائم, اب دیکھیں اس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے تھے جو زندگیاں لگاتے تھے, اور اب انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور یہ امت کے ذمہ لگایا کہ اس میسج کو ریوائو کرتے رہنا, ورنہ کیا ہوگا کہ وہ پورشن تو رہے گا, وہ کیا پلاننگ والا پورشن, وہ کیا کہ اسباب والا پورشن, ریسورسز والا پورشن, وہ تو رہے گا کیونکہ وہ بینگ اے ہیومن بینگ تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن یہ والا پورشن جو ہے کہ اس پہ نظر نہ کرنا, اس پہ بھروسہ نہ کرنا, یہ ویک ہو جائے گا اگر تم نے نبیوں والی محنت چھوڑ دی, اگر تم نے اس میسج کو ریوائو نہ کیا, اس کو ریپیٹ نہ کیا, ایک دوسرے کو پہنچایا نہیں, تو یہ والا لیک کر دے گا. پھر یہی ہوا, ہسٹری اٹھا کے دیکھا جب مسلمان اس کی انتہا پہ تھے کہ ریسورسز بھی لیتے تھے اور اس پہ نظر بھی نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے پوری دنیا پہ آلموسٹ قبضہ کیا, پوری دنیا میں ان کی بادشاہ پھیلی, اور وہ کوئی یہ نہیں تھا فوج کی بیسس پہ, اسلحے کی بیسس پہ وہ لے کے چلتے تھے, لیکن پھر بڑی بڑی طاقتیں ان سے ہارتی تھی, وہ کہ بہت بڑی ان سے ہوتی تھی, کیوں کہ وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے, ان کی نظر اللہ پہ ہوتی تھی. یہ کلیئر فلیٹ از میسج, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قرآن پاک میں آگے غالباً توبہ میں یا انفال میں یہ بات کلیئرٹی سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وقت یاد کرو جب حنین کا واقعہ پیش آیا. حنین کا واقعہ کیا ہوا تھا, حنین میں یہ ہوا تھا کہ آفٹر فتح مکہ جب مسلمانوں کے ریسورسز بڑھ گئے تھے کہ کفار بھی مسلمان ہو گئے, ان کا بھی سارا اسلحہ ان کے پاس آ گیا, سارے ریسورسز تھے, ادھر طائف کے کچھ لوگوں میں جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے ان سے لڑنا تھا, ادھر مسلمانوں کی تعداد 16,000, ادھر کافروں کی تعداد 4,000 کا ریشو کیا تھی, 1:4 کی ریشو. مسلمان یہ دیکھتے تھے کہ 1:3 کے ریشوز ہم جیتتے رہے, مسلمان 1 تھے, کافر 3 گنا ہوتے تھے, ہم پھر بھی جیتتے رہے ہیں, ادھر تو ریشو ہے 4 مسلم ہیں اور 1 کافر. اللہ نے ذکر کیا تم میری نظر چلی گئی تمہاری کوانٹیٹی پہ, اللہ سے تم نے یعنی کوانٹیٹی میں نظر جانے کی وجہ سے میں نے تمہارے پاؤں پھاڑ دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے پورے قرآن. اس غزوہ حنین میں کیا ہوا, کافروں نے حملہ کیا, ادھر مسلمان پاؤں اکھڑ کے مسلمان بھاگنا شروع کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, وہ اس لشکر میں موجود ہے, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, صحابہ پیچھے جا رہے ہیں, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آؤ آگے بڑھو. ابھی فتح مکہ ہو چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, اسلحہ پورا ہے. پھر جب مسلمان تھوڑے رہ گئے, کچھ فرق ہو گیا, تھوڑے مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اب ان کی نظر چلی گئی اللہ پر, خالصتاً اس چیز سے ہٹ گئی کہ ہم بہت زیادہ, تو تب اللہ نے کہا پھر میں نے مدد بھیجی اور پھر تم نے فتح حاصل کر لیا. اور پھر وہ حنین والے وہ کہتے تھے یعنی کفار کہتے تھے کہ ہمیں فیل ہوا کہ پتھر اڑ اڑ کے خود ہمیں لگ رہے ہیں, تو یہ غیبی مدد آئی اور پھر وہ مسلمانوں نے ان پہ قبضہ کر لیا یا ان فتح یاب ہوا. تو یہ میسج اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیٹیگوریکل لکھ دیا, تم نے اپنی کوانٹیٹی پہ نظر کی تھی, یہ سب اس لیے ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ میسج پورے قرآن میں دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک فائن بیلنس پیدا کرو, دنیا میں تم آئے ہو, دنیا میں تم نے رہنا ہے, اس کے ریسورسز کو تم نہیں چھوڑ سکتے, نہ چھوڑو میرا حکم, لیکن ان ریسورسز پہ رلائے نہ کرنا, رلائے اللہ تعالیٰ پہ کرنا, اس پہ نظر رکھنا. اب یہ بیلنس سیکھو, یہ کیسے آتا ہے, یہ قرآن سے آتا ہے, یہ کیسے آتا ہے, یہ انبیاء سے آتا ہے, نبیوں کی بات ماننا چاہتا ہے, کہ دوسرے لفظوں میں دنیا ہاتھ میں ہو, دنیا دل میں نہ ہو. اب یہ میں ایک اور ورڈ یوز کر رہا ہوں, دنیا ہاتھ میں ہو, دنیا دل میں نہ ہو, یہ میسج دے کے آتے ہیں انبیاء. اب اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء جو ہے نا وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ چونکہ انسان اس ہاتھ والی چیز کو ہی دل میں بسا لیتا ہے تو وہ انبیاء یہ میسج دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کرو, اس کو ہاتھ میں رکھو دل میں نہ بساؤ. قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ یہ ذکر ہے, ایک آیت مبارکہ میں پڑھتا ہوں اندازہ ہوگا, کیونکہ دنیا کی ٹرمینالوجی بھی کیا ہے وہ بھی میں یہاں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. رُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں لیکن پیچھے گزر چکی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے اس کی شہوت کو, اس کی اٹریکشن کو, اٹریکشن کی محبت کو, کس چیز میں؟ عورتوں میں, بچوں میں, بیٹوں میں, اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں, اور ان سواریوں میں, اور جانوروں میں, اور کھیتیوں میں. یعنی ساری یہ دنیا کی زندگی جو انسان جن سے ڈیل کر رہا ہے اس کا اللہ نے گنوایا ہے کہ اس کی طرف تم اٹریکٹ ہوتے ہو, اس کو سارا کچھ سمجھتے ہو, تو اللہ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو تھوڑی سی دنیا کی چیز ہے. اور واللہ عند حسن ما, بہتر چیز تو اللہ کے پاس ہے. پھر کہا کہ انہیں بتاؤ کہ خبردار کرو انہیں بتاؤ کہ اس سے بہتر چیز کیا ہے, وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے جنت, اور اس میں نہریں جا رہی ہیں, اس میں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں, اللہ کی رضا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دیکھ رہے جو تم کر رہے ہو. مفہوم آئے. اب جب ایسا میسج آتا ہے, اور بھی بہت ساری آیات و احادیث ہوتی ہیں اور آگے بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل کامیاب وہ ہے جو کہ آخرت میں کامیاب ہو گیا, تو یہ آیات کو دیکھ کے اور ان احادیث کو دیکھ کے کہ دنیا مچھر کا پر ہے اس کو بس برتو, تو ایک اور میسج کئی بار غلط فہمی سے انسان یہ لے لیتا ہے کہ شاید اسلام نے کہہ دیا کہ دنیا چھوڑ دو, دنیا میں پروگرس نہ کرو, کیونکہ واقعی یہ تو دو دن کی دنیا ہے, آج مر جانا ہے, آخرت ہی سب کچھ ہے, تو کیا ضرورت ہے پروگرس کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ میں بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھوں طب کی, کوئی کتاب پڑھوں سائنس کی؟ یہ جو نظریہ ہے یہ اگین غلط ہے, بالکل غلط ہے. کسی نبی نے ایسا نہیں کہا, کسی ولی نے ایسا نہیں کہا, کسی عالم نے, صحیح عالم نے ایسی بات کی. یہ بات کیٹیگوریکلی کلیریفائی کرنے کی, بہت عالم مس کنسپشن. ہوتا کیا ہے, میسج کیا ہے, یہ بات بتا رہا ہوں. میسج یہ ہے کہ یہ سارے شعبے جو ہیں نا دنیا کے, دنیا کے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, وہ سارے شعبے فرض کفایا ہیں. فرض, اب فرض کی دو قسم ہوتی ہیں, فرض عین اور فرض کفایا. فرض عین کہتے ہیں جو ہر شخص سے ضروری ہے, مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہر ایک, اسے کہتے ہیں فرض عین. فرض کفایا کہتے ہیں کہ چند لوگ بھی اگر کر رہے ہیں تو پوری امت اس سے بری ذمہ ہو جاتی ہے, جیسے نماز جنازہ کے چند محلے کے لوگ نماز میں چلے گئے جنازے کی تو سارا محلہ بری ذمہ ہے, اگر وہ نہ گئے کوئی بھی نہ گیا تو سارے گنہگار ہیں. اس کو فرض کفایا کہتے ہیں. تو یہ جو ہے دنیا کی تعلیم, یہ فرض کفایا ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. ڈاکٹر پروڈیوس کرنا فرض کفایا ہے, انجینئر پروڈیوس کرنا فرض کفایا ہے, ایروناٹیکل انجینئر پروڈیوس کرنا فرض کفایا ہے, ایروپلینز کے پائلٹ پروڈیوس کرنا فرض کفایا ہے. اس اگر امت نہیں پروڈیوس کری پوری امت کو نکال, یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. اور یہی فارغ علماء کی اور اولیاء کی اور صحابہ کی اور سب کی تعلیم یہ, ورنہ وہ جنگ کی تیاری کیوں کرتے, ٹائم اس کے لیے رکھتے تھے, محنت کرتے تھے اس کے. یہ امت میں غلط فہمی بہت عام ہو گئی کہ شاید دین اور دنیا علیحدہ چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے اگر ہم دین پہ آئے تو دنیا چھوڑ جائے گی. یہ کیسا کانسیپٹ آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ان آیات سے اگر آئے تو بالکل غلط ہے. آیات اور حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھنا, دل میں نہ رکھنا, بس اس سے محبت نہ شروع کر دینا. دیکھیں دنیا بائی ڈیفینیشن کیا ہے, جو جس کی مذمت کی گئی, جس کو برا بلا کہا گیا قرآن حدیث کی, وہ یہ ہوتی ہے دنیا وہ چیز کہلاتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے, وہ دنیا. شادی کرنا, نکاح کرنا بالکل دین ہے, جاب کرنا, رزق کمانا بالکل دین ہے, بچوں کو پالنا, ان سے ہنسی مذاق کرنا, یہ 100% دین ہے. لیکن اگر یہ بیوی کی محبت مجھے اس چیز کو بھار دے کہ میں داڑھی نہ رکھوں, کہ میری بیوی کہتی ہے داڑھی نہ رکھو, اگر یہ بچوں کی محبت مجھے اس چیز پہ قائل کر دے کہ میں حرام کمانا شروع ہو جاؤں, دھوکے دینا شروع کر دوں, لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دو، جھوٹ سے کاروبار کرنا شروع کر دو، اگر یہ دنیا کی محبت مال مجھے اس پہ مجبور کر دے کہ میں جاب پہ جا کے جھوٹ بولوں اور دو دو جابس کروں، شو ایک کروں، ایک گورنمنٹ جاب ہے ایک پرائیویٹ جاب ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے پرائیویٹ نہیں کر سکتے، لیکن صرف دو جاب سے پاس رکھوں، دونوں سے پیسے کماؤں، اگر یہ مجھے مال کی محبت ان چیزوں میں مجبور کر رہی ہے تو یہ وہ دنیا ہے جو جس کی مذمت کی گئی، ورنہ شادی سے نہیں روکا گیا، ورنہ کمانے سے نہیں روکا گیا، کاروبار بہتر سے بہترین بنانے سے نہیں روکا گیا، انجینئر بننے سے نہیں روکا گیا، ڈاکٹر بننے سے نہیں روکا گیا، یہ فرض کفایہ تھے، لیکن جب یہ اس حد تک بڑھ گئے کہ انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہونے شروع ہو گئے، یہ دنیا بن گئی، اور اس کی مذمت پوری قرآن حدیث میں اب یہ پورا کرتے دنیا جس کی مذمت کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے نہ جانا، یعنی اللہ کا حکم نہ توڑنا، دنیا مچھر کا پر ہے، کیا مطلب کہ اس کے پیچھے جا کے تم اپنی بیوی کی بات مان کے داڑھی نہیں رکھتے، شوہر کی بات مان کے پردہ نہیں کرتی، اور بچوں کے لیے حرام کماتے ہو، سود کھاتے ہو، یہ نہ کرنا، تم اسی یعنی کہ میراث کو صحیح تقسیم نہیں کرتے، دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، کوئی فوت ہوتا ہے سارا مال دبا کے بیٹھ جاتے ہو، کسی کو تقسیم نہیں ہونے دیتے، یہ دنیا ہے جس کی مذمت کی جا رہی ہے، یہ مچھر کا پر ہے، اس کے پیچھے تم اللہ کو چھوڑ، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ساری چیزوں کو کرنا، دیکھیں یہاں تک فتویٰ ہے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، کوئی بینک کی نوکری کرتا ہے، بینک کی نوکری پہ، بینک پہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے حرام ہونے پہ ہے فتویٰ کہ وصول ہے، لیکن سٹل اگر کسی بار کھانے کو نہیں ہے، کسی بار اور آپشن نہیں ہے اور بینک کی نوکری سے وہ پال رہا ہے تو اس پہ علماء کو یہی فتویٰ ہے کہ وہ کنٹینیو کرے سٹل اسے کوئی اور چیز نہ ملے، یہ نہیں کہا جا رہا وہ تو دنیا ہے اس کو چھوڑ دو، نہیں، فتویٰ یہ کیپ آن ڈوئنگ جب تک تمہارے آلٹرنیٹو نہ ہو، ہاں آلٹرنیٹو کی پوری ایفرٹ کرو، یہ نہ ہو کہ ایفرٹ کر نہیں رہے اور کہو کہ میرے پاس تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ تم کتنی ایفرٹ کر، اور جو کرتا ہے ایفرٹ اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ دیتا ہے، حلال دیتا ہے، تو اسی طرح کوئی دھوکہ دے رہا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے میں حلال کماؤں، نہیں، کوشش کرو تمہیں حلال میں برکت ملے گی، سارے بچے پورے ہوں گے، تو وہ دنیا ہے جس کی مذمت کی جا رہی ہے، وہ والی دنیا، یہ نہیں کہا جا رہا دنیا چھوڑ دو، کسی عالم کے پاس جائیں اسے کہیں کہ میں تو جاب چھوڑ دی ہے، میں تو بس اللہ تعالیٰ مجھے کھلائیں گے، میں تو اللہ کے پہ توکل کر کے بیٹھ گیا ہوں، وہ کہے کہ فوراً اٹھو جا کے کوئی کاروبار کرو یا کوئی رسک تلاش کرو، یہ طریقہ نہیں ہے دنیا گزارنے کا، یہ تمہیں گناہ ہوگا، یہ ہے پورا میسج، کسی مطلب کوئی بتائے کہ عالم یہ کہتا ہو یا کوئی صحیح عالم، ہر داڑھی رکھنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی رکھنے والا کوئی دین کا ماہر نہیں ہوتا، صحیح مستند عالم جو پریکٹیکل زندگی اس کے مطابق گزارتا ہو، کوئی ایگزامپل دے کہ کوئی کہے کہ میں تو چھوڑ کے آ گیا ہوں، ایون اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے پاس کہ نہیں ہمیں تو آپ یہاں داخل کر لیں اپنے پاس، ہم تو سب چھوڑ گئے، انہیں وہ واپس بھیجیں گے، جاؤ اس کو بھی کرو اور یہ بھی ساتھ چلاؤ، دنیا چھوڑنی نہیں ہے تم، یہ بات ذہن میں رکھیے، غلط فہمی ذہن سے نکالے کہ دین نے دنیا چھوڑنے کا کہا ہے، اب اگلی چیز سمجھیں دنیا کے حوالے، دنیا کے اندر ایک رینج ہے، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے ضرورت، ضرورت سے اوپر ہوتی ہے آسائش، ضرورت سے اوپر ہوتی ہے آسائش، اس سے اوپر ہوتی ہے ربائش، اس سے اوپر ہوتا ہے کہ نمائش، یہ چار ٹرمینالوجی سمجھیں، ایک ہے ضرورت، ضرورت کیا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے کوئی بیٹھنے کے لیے یا فار ایگزامپل سواری چاہیے تھی تو میں عام سی کوئی سواری لے لی، موٹر سائیکل لے لی، جس سے بھی میں موو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن اسٹل اس سے بہتر سواری موجود ہے، گاڑی ہے، اس میں زیادہ بندہ سیف ہوتا ہے، زیادہ سہولت ہوتی ہے، اب بالکل شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس اپرچونٹی ہے تو اس پہ اسٹیپ کرو، یہ نہ کرو کہ بس مینیمل کرو، نہیں اسٹیپ کرو، آسائش کا خیال کرو، یعنی یہ اپنی آسائش کا بھی خیال کرو، اپنے آپ کو سیف بھی رکھو، اگر تمہارے پاس آپشن اگر نہیں ہے، لیٹ سپوز پوری ایفرٹ کے باوجود ایفرٹ میں کیا ہے کہ میں حلال بھی کما رہا ہوں، فرائض بھی پورے کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ ساری ایفرٹ دنیا میں اور نمازیں ساری قضا ہوں، یہ وہ دنیا ہو جائے گی جس کی مذمت ہے، کہ یہ کیسے تم دنیا میں لگے کہ نماز پڑھتے ہیں، ہاں وہ نمازیں پڑھ رہے ساتھ جتنی ایفرٹ کر سکتا ہے کر رہے، اب جتنا اس کے پاس حلال رسکار ہے اس میں کیا رسوس ہو، اس میں یہ بھی شامل ہے دین کا علم حاصل کرے، ایسا نہ ہو ساری عمر یہ کہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میرے پاس دین کا علم حاصل کرنے کوئی ٹائم نہیں ہے، اس لیے مجھے تو میں معذور ہوں، یہ بھی معذوری نہیں، تھوڑا بہت علم جتنا بھی وقت ملتا ہے، 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ جتنا نکال سکتا ہے دین کا علم حاصل کرے، وہ فرض عین ہے دین کا علم جو زندگی گزارنے کی ہوئی، یہ سب کچھ کے باوجود اس کے پاس انکم اتنی ہے کہ اسے موٹر سائیکل رکھ سکتا ہے، تو اب اسے کہا جائے گا کہ دنیا پہ اس پہ قناعت کرو، اب یہ قناعت کا ورڈ آ جائے، لیکن اگر اس کے پاس انکم اتنی ہے تو اسے اگلے اسٹیپ پہ جانے کی بالکل یعنی کہ شریعت منع نہیں کرے گی کہ ہاں اگلے اسٹیپ پہ چلے جاؤ آسائش گاڑی لے لو، अब गाड़ी में ही मल्टीपल ऑप्शन है, एक गाड़ी सस्ती भी मिलती है, महंगी भी मिलती है। तो अगला स्टेप है जिबाइश का, तो ऐसी गाड़ी लेने की भी रिकमेंडेशन है, और शरीयत बिल्कुल मना नहीं करती कि इंसान जिबाइश पे चले जाए, बेहतरीन गाड़ी अपने पास रखे, बेशक वो महंगी से महंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महंगे से महंगा कपड़ा, यानी कि वो आज तो सोच भी नहीं सकता ऐसा कपड़ा पहनने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना है। और ये इसीलिए किया कि एक तरफ वो फटे हुए कपड़े जिन पे पैवान लगे वो भी पहने, एक तरफ बेहतरीन कपड़ा भी पहना, ताकि उम्मत को रेंज पता चल जाए, जो गरीब है वो भी जिंदगी गुजार सके, अमीर है वो भी जिंदगी गुजार सके। कोई ये ना कहे कि मैं तो क्या करूं, हर एक के लिए पूरा ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इससे जो नेक्स्ट स्टेप है कि नुमाइश वो दुनिया, क्या कि मैं इसलिए बड़ी गाड़ी रखा हूं कि सारी मेरी तारीफ करेंगे, इतना माल मेरे पास तो इतना है, मैं शो ऑफ करूंगा। अब ये दुनिया बन जाएगी, इसकी मजम्मत कुरान हदीस पर। तो दुनिया की डेफिनेशन में दो समझे बातें हैं, एक तो ये जो अल्लाह और बंदे के दरमियान हायल हो जाए, वो जो भी चीज, वो बीवी हो, बच्चे हो, वो माल हो, वो जो भी चीज है वो दुनिया बन जाएगी। वो जायज थी, लेकिन जैसे ही उसने गुनाह पे आमादा कर दिया, जैसे ही उसने हलाल की तरफ जाने से रोक दिया, फर्ज वाजिब से रोक दिया, वही जायज दुनिया हराम दुनिया बन जाएगी। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के मुताबिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे और एक गालबन किसी जानवर, मुर्दा जानवर को कायद को पहुंच रही थी, मुर्दा जानवरों को देख के पूरी सहाबा के मजमे कह रहे इसको कौन खरीदेगा, सहाबा ईरान के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ये तो मुर्दा है, इसको तो कौन खरीदेगा, एक दिरहम का एक सस्ते से सस्ता भी कोई नहीं खरीदेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इससे भी कम, इससे भी कम। अब ये जो मजम्मत होती है उस दुनिया की होती है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान हायल हो जाती है। वो एक रुपया जो इंसान को हराम पे लगा देता है, वो एक रुपया जो इंसान को गुनाह करा देता है, वो दुनिया बन जाती है जिसकी मजम्मत की जा रही है। ये इंसान का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या बात की जा रही है कुरान हदीस के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दुनिया से रोका गया है इसलिए हम दीन पे। क्योंकि लास्ट सेटिंग में ये भी बात हुई थी कि बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस जहन में होते हैं या शैतान वसवसे से डाले होते हैं जिसकी वजह से दीन पे पूरा आ नहीं रहा होता, हालांकि उसकी गलतफहमी होती है, उसने कभी जाके इसकी क्लैरिफिकेशन की नहीं उलमा से और नेक लोगों से कि क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है कंप्लीट। उनमें से ये भी है कि मैं दीन पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दुनिया, अगर दीन पे आया दुनिया जाएगी और दुनिया पे है तो दीन पे कैसे आऊं। ये दोनों पैरेलल चीजें साथ हैं, मुसलमान की कोई चीज दुनिया नहीं है, सब दीन है। वो बीवी के पास जब हंसता हुआ जाता है वो भी दीन है, वो बच्चों को गोद में उठाता चूमता है वो भी दीन है, वो नौकरी पे निकलता है वो भी दीन है, वो मसल्ले पे खड़ा होता है वो भी दीन है, कुछ दुनिया नहीं है मुसलमान। वो सोता है वो भी दीन है, वो सैर पर चला जाता है वो भी दीन है, क्योंकि उसकी नीयत ये होती है कि सब में अल्लाह को राजी करना चाहता है, बीवी बच्चों ने हुकूक पूरा करना है, तो कुछ दुनिया नहीं है मुसलमान। लेकिन सब दुनिया बन सकती है अगर वो सब को हराम तरीके से करना शुरू कर दे और अल्लाह की बातों से पीछे हट जाए। तो ये एक जहन में रहे कि रेंज ये पूरी शरीयत है। अब हुआ क्या कि इंसानों के भी मिजाज बना दिए और सहाबा में सब मिजाज आपको मिलेंगे। क्या एक हैसियत यानी कि नेचर, ये मिजाज उनका ऐसा था, उनका दिल ही नहीं करता कि ज्यादा चीजें हों, कहीं उनका होता है ऐसा मिजाज, यानी कि आम चीज को भी उस पर मुतमैन होंगे, बस ठीक है ज्यादा माल है तो अच्छा क्या करें उस पर ही मुतमैन हो, तो चलो उसको सदका खिलाफ कर दो, सब अल्लाह के रास्ते में दे, यूनका ही मिजाज होता था। दूसरी किस्म के सहाबा मिलेंगे अमीर तरीन, अमीर तरीन सहाबा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबा, खुल्फाए राशिदीन में। पहले दो सहाबा को देखें, खुल्फाए राशिदीन में हजरत अबू बकर उमर कनात कसर, इसी तरह का मिजाज, पैबंद लगे हुए कपड़ों में और दुनिया से, यानी कि इस तरह का सरोकार नहीं कि दुनिया की चीजें पास हो, फाके करने वाले। और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का मिजाज जो था वो दूसरा था कि पूरे दुनिया के अस्बाब साथ थे, उनका मालो दौलत साथ होता था। तो ये रेंज रखी अल्लाह ताला ने, इंसानों के अंदर मिजाज होते, इसी तरह लोगों में भी मिजाज होते हैं। कईयों का मिजाज होता है कि वो कनाज पसंदी में ही खुश होते हैं, उनकी बहसियतें हैं, इंसान उनके इस पर राजी होते हैं। और कईयों का होता है तो अल्लाह ताला ने ऑप्शन दी, ठीक है आसाइश पे जाओ, जिबाइश पे जाओ, लेकिन नुमाइश पे ना जाना, शो ऑफ ना करने लग जाना, लोगों को नीचे ना देखने लग जाना, ये ना हो। और ये क्वालिटी कैसे आती है, कुरान और हदीस के अनुसार आती है, ये नेक लोगों की सोबत में बैठने से आता है, ये तकब्बुर निकलता है इंसान का। तो ये पूरी बात समझने की रेंज है। अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबा भी मिलते हैं जो कि बिल्कुल दुनिया की चीजों से यानी कि दूर भागने वाले, और उनकी कॉल ऐसे ही होते हैं, पढ़े तो इंसान की तरफ से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। तो वो गुरबा के लिए वो एक नमूना है, उमरा के लिए उस्मान रजी अल्लाह तआला नमूना है जिनके पास अल्लाह ने दिया। تو یہ نہ سمجھے کہ یہ دین نے کچھ روکا ہے, کچھ ایسا کہا ہے, یہ چھوٹ جائے گا. یہ کیونکہ کئی بار یہی کنسپٹ ہوتا ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں, خاص طور پہ صوفیاں ہیں, ذکر اذکار والے ہیں, یہ تو دنیا کو چھوڑنے والے ہیں, ان کو تو کچھ پرواہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. انہی میں آپ کو فقراء بھی ملیں گے, انہی میں آپ کو امراء بھی ملیں گے. ایک اللہ والے تھے, پرانی بات ہے غالباً کئی صدیوں پہلے کی, تو دوسرے بہت بڑے عالم ہیں, یعنی ہسٹری کا بڑا نام. انہوں نے سوچا کہ اپنی اصلاح کرا تو فلاں بڑے شیخ مشہور ہیں تو ان کے پاس جاتا ہوں, ان سے اپنی اصلاح کرا. سفر کیا, سفر کیا, جب گئے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ اتنے امیر, یعنی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو خیمے تھے ان کی جو کیل تھی وہ بھی سونے چاندی کی تھی, ان کے اتنا پیسہ. انہیں کہا یہ تو اللہ والا نہیں, یہ تو کوئی دنیا والا ملتا ہے, میں اس سے کیا فائدہ ملے گا. وہ یہ دل میں آبزرو کر کے, دل میں ہی رکھ کے واپس سفر کر لیا. جب واپس جا رہے تھے راستے میں آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت کے نیچے انہیں نیند آ گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے. غالباً ایسا ہی واقعہ, جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے, تو وہی جو تھے شہر وہ انہیں بچانے کے لیے آسان لشکر ہے, یعنی لوگ ہیں, اور وہ فرشتوں نے کہتے تھے چھوڑ دو اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو انہیں یہ میسج تو مل گیا خواب میں کہ نہیں جی ان سے مجھے فائدہ ملے گا, لیکن کنفیوز تھے کہ دنیا اتنی زیادہ اور ساتھ ساتھ اتنے بڑے شہر بھی ہیں, اللہ والے بھی ہیں. تو واپس وہ گئے, تو جب ان کے سامنے پہنچے تو ابھی وہ سامنے پہنچے ہی تھے کہ ان شیخ نے کہا کہ کیا سوچ کے واپس گئے تھے. ابھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا, وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, تھوڑا ہیزیٹیٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں بتائیں کیا بات. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا, اور غالب انہوں نے شعر اس وقت ہی کہہ دیا تھا جب واپس ہو رہے تھے. تو انہوں نے ایک شعر کا ایک مصرع پڑھا کہ وہ اللہ کا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا جو دنیا کا دوست ہو. تو انہوں نے پھر اگلا مصرع اس کا پورا کیا کہ جو دنیا کو دنیا کے لیے رکھے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا, جو اللہ کے لیے دنیا کو رکھتا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ انہیں میسج مل گیا کہ ایسی بات نہیں کہ دنیا کو بالکل چھوڑنا مقصود نہیں. ہاں صحابہ میں آپ دیکھیں گے ہر پوری رینج ملتی ہے, کیوں, کیونکہ مزاج ہوتے ہیں لوگوں. یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا کا کیا کنسپٹ قرآن و حدیث دے رہے ہیں. اب اگر کچھ باتیں اس کے تحت میں یہاں آنسر کر دیتا ہوں کہ کئی بار یہ بھی, اور یہ بہت زیادہ پریویل کرتی بات, اس لیے میں آنسر کر رہا ہوں, حتی تک کئی بکس بھی اس پہ لکھی جا چکی ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ ڈکلائن آیا ہے مسلمانوں کا, اس کی بڑی وجہ اسلام کا یہی کنسپٹ ہے کہ دنیا مچھر کا پر ہے, حقیر ہے, اس سے دور ہو جاؤ, یہی وجہ بن گئی مسلمانوں کے ڈکلائن کی. یہ بہت پریویل کیا یہ کنسپٹ, اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوا مسلمانوں نے, اب غالباً یہ پروپیگنڈا ہی تھا جس کی پہلے بات کی, پروپیگنڈا ہوتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا. ایز اے ریزلٹ کیا ہوا مسلمانوں نے یہ سمجھا, اچھا دین پہ آئیں گے تو دنیا چھوٹے گی, اس سے یہ ڈکلائن آ گیا, تو ایسا کرتے ہیں ہم دوبارہ ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں تو دین کو چھوڑ دیں. اور یہ ہوا, جب تک کافروں نے کیا, انہوں نے اپنی کرسچینٹی کو اپنی دنیا نکالا, دور کیا چرچ کو, اور کہا کہ ہاں ہم کامیاب ہو گئے. اور وہاں سے بھی مسلمانوں نے میسج دیا, ادھر سے بھی ان پہ باتیں ڈالی گئی کہ اگر دین پہ گئے تو تم دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے, اور جو دنیا میں تم پیچھے ہو اسی وجہ سے ہو, کیونکہ یہ ساری بات قرآن و حدیث میں موجود ہے, تو تم قرآن و حدیث کو چھوڑو, جتنا ساتھ لے کے چل سکتے ہو لے کے چلو, پورے آئے تو بس گئے تم دنیا کے معاملے میں. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ جو میں نے بات کر دی اس میں یہی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ایکچوئل کیا ہے. پورے سورس سے یہ فرض کفایا ہے مسلمانوں کے اوپر, حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا اگر ایک علاقے میں دردی نہیں ہے تو یہ پوری علاقے کا قصور ہے. کیوں نہیں ہے دردی, وہ فرض کفایا تھا دردی کا ہونا وہاں. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ ایسی نہیں ہے, یہ کنسپٹ دنیا کا ایسا نہیں ہے. اب دوسری بات, اب ہم اس کو واقعی دیکھیں کیا یہ ڈکلائن اس وجہ سے آئے کہ قرآن حدیث میں کیا یہ بات ہے. اب یہ ہمارا ہائپوتھیسس ہے کہ ڈکلائن اس لیے آیا ہے, کیوں, کیونکہ قرآن حدیث میں یہ بات کی گئی اور علماء نے اس کو پروموٹ کیا, کیونکہ وہ قرآن حدیث کو آگے پروموٹ کرتے ہیں, تو ایز اے رزلٹ کیا ہوا کہ علماء قصور وار ہیں سب چیز کا جو ڈکلائن آیا. اب یہ ہائپوتھیسس ہے, اب اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو دیکھیں پہلی چیز تو میں نے ذکر کر دی, ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کا یہ کنسپٹ نہیں دیا جا رہا جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں, لیکن کیا اس کو ہائپوتھیسس کو پروف کرنے کے لیے اب ہم ایکویلنٹ لاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایسے انڈر ڈیولپ کنٹریز کو لے رہے ہیں کہ جہاں پہ جو مسلمان ہیں ہی نہیں, جو کرسچنز ہیں, جو بدھسٹ ہیں, جو دہری ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, جو سیکولرز ہیں, کیا ان کی بھی حیا حالت نہیں ہے؟ بالکل یہی حالت ہے ریسرچ کے حوالے سے، دنیا کی چیزوں کے حوالے سے. یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان کے اندر یہ ریسرچ نہیں ہوتی اتنی، وہ اتنی زیادہ ریسورسز ان کے پاس نہیں ہیں، چیزیں ان کے پاس نہیں. ریلیجن سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ علماء کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا آپ کی وجہ سے ایسا ہو، اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ دوسرے ریلیجن والوں کا بھی یہی حال ہے، جہاں پہ یہ بات ہی نہیں پرویل کرتی نہیں، یہ بات جو دین کو ویسے چھوڑ چکے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے. کیونکہ یہ جو ہوتا ہے، اب اس پہ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر لیں کہ ایسا کیوں ہے، تو ایک آنسر ملتا ہے کہ پرائیورٹی پہ گورنمنٹ لیول پہ اس کو اوپر نہیں رکھا گیا، ان چیزوں کو، ریسرچ کو اور دوسری چیزوں کو انہوں نے رکھا، جو ویسٹرن ورلڈ سے انہوں نے رکھا. اب ایسا کیوں ہوا کہ یہاں کی گورنمنٹ نے اس کو اوپر نہیں رکھا پرائیورٹی پہ، ادھر کی انہوں نے رکھا پرائیورٹی پہ؟ اس کی بہت ساری ریزننگ ہے، اس کی پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس کی کچھ اور فائنینشیل ایشوز ہیں، بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. کہنا یہ مقصد ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف سولی مسلمانوں کا ایشو ہے کہ مسلمانوں نے دین کی وجہ سے اس کو چھوڑا، ایسی بات نہیں ہے. مسلمانوں نے دین کی وجہ سے قتل اس کو نہیں چھوڑا، بلکہ مسلمانوں نے، علماء نے ہمیشہ اس کو پروموٹ کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا قصور وار ٹھہرایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ڈکلائن کا سبب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کیوں انہوں نے کہا کہ دنیا چھوڑ دو، حالانکہ ان کی کتابیں آپ خود پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ امت پہ یہ سارے شعبوں میں جانا، ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اب وہ تو کوئی پڑھتا نہیں، اور جو ایک اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے لوگ انسپائر ہو جاتے کہ ہاں امام غزالی کا تعلق ہے، ایسی بات نہیں. وہ تو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دین پہ بھی آؤ، دنیا پہ بھی آؤ، لیکن دنیا میں کیا ہو، وہ ایسے آؤ کہ اللہ والے بن کے آؤ، جیسے صحابہ تھے، جیسے یہ سارے کمانڈرز تھے، جیسے وہ سارے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے فلکیات اور سارے پہ کام کیا، الجبرا پہ کام کیا، وہ بھی ایسے تھے کہ دین اور دنیا ساتھ دے کے چلنے والے. تو یہ بات غلط ہے پہلی چیز، کہ یہ سے مسلمانوں کا ایشو ہے. دوسری بات کہ اگر یہ کہا جائے کہ علماء نے اس کو پروموٹ کیوں نہیں کیا ریسرچ کو، تو ذہن میں رہے کہ اسپیشلٹی کا دور ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ ایک لٹریچر سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، ایک سائنس سے تعلق رکھنے والا شخص. اب لٹریچر والے کو سائنس کا نہیں پتا ہوگا وہاں کیا ریسرچ ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی، سائنس والے کو لٹریچر کا نہیں پتا ہوگا کیا ریسرچ ہو رہی ہے کیا ریسرچ نہیں ہو رہی. ہر ایک اپنا شعبہ ہے، وہ اس میں دیکھ رہے، اس میں اس سے پوچھ لیں کیا ریسرچ ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، وہ بتائے گا، اور کیا ہونی چاہیے وہ یہ بھی بتائے گا. اب وہ ہوا کیا، علماء کا ایک اپنی فیلڈ ہے، اس میں ریسرچ 100% کر رہے ہیں. کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے بہتر کریں، تو ہو سکتا ہے، بالکل روم فار امپرومنٹ ہے، لیکن یہ کہ وہ کوئی ذمہ داری نہیں ادا کرے، یہ ان سے بہت آ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ نئے ایشوز کو جو آ رہے ہیں، ان کی فیلڈ کیا ہے، ان کی فیلڈ یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو، امت کو، عوام کو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں کہ نئے ایرا میں نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کے کیا شرعی پہلو، وہ بتانا ان کا کام ہے. ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ فزکس میں کیا ریسرچ ہو، بایولوجی میں کیا ریسرچ ہو، اور کیمسٹری میں کیا ریسرچ ہو. کیونکہ میں بھی نہیں بتا سکتا کہ لٹریچر میں کیا ریسرچ ہو گئی اور کیا ہونی چاہیے، ہسٹری میں کیا ہو گئی کیا ہونی چاہیے. تو یہ ان کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں، اس سے بیٹھتے ہیں، اس سے مشورے کرتے ہیں، پوری میٹنگ ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں. اگلا ان کا قصور یہ ہے وہ پبلیکیشن سامنے لائیں اگر وہ ریسرچ کر رہے ہیں. بھائی پبلیکیشن جو ایک ویسٹرن ورلڈ کا ایک ایجاد کردہ چیز ہے کہ پبلیکیشن ہوں گے، اس کے فیکٹ فیکٹرز ہوں گے، ان کی ایجاد کردہ ہے، وہ سائنٹیفک فیلڈ میں اپلیکیبل ہے تو وہاں اپلائی ہو رہی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ ابھی لیٹسٹ 2016 کے آرٹیکل میں ہے کہ انہوں نے کہا امپیکٹ فیکٹر بالکل غلط چیز ہے، اس کو ختم کر دو دنیا سے، یہ جنرل کے امپیکٹ فیکٹر یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. 2016 کے یہ آرٹیکل تھا، اور وہ پلان کریں اس کو ختم کریں، جنرل کے امپیکٹ فیکٹر اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا. وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے کیوں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کی فیلڈ تھی، یہ ریسرچ کر رہے ہیں. اب ان کی ریسرچ میں پبلیکیشن ایسی نہیں ہوتی کہ پبلیکیشن کریں ان کے امپیکٹ فیکٹر ہوں، وہ بکس لکھتے ہیں، وہ لوگوں میں جاتی ہیں، وہ آپ کے کانفرنس کرتے ہیں، ڈیسیزن دیتے ہیں، وہ فتوے چھپ کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ ڈسکشن سامنے آ جاتے ہیں. اب ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اب دونوں کمپیریزن شروع کر دیں، یہ بالکل ناانصافی ہے. تو یہ ذہن میں رکھ کے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، جتنا ان کا ہے رول وہ بالکل پلے کر رہے ہیں. اور اگلی بات یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا گئے، یہ سب سے امپورٹنٹ ٹیک ہوم میسج ہے. اگر میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈکلائن کا سبب یہ علماء ہیں یا دین ہے یا دنیا کو چھوڑنا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 14 سال پہلے یہ بات بتا گئے کہ کیا ہے اس کی جیزن کیا ہے. حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دور آئے گا کہ کفار تم پہ چڑھ دوڑیں گے ایسے کہ جیسے کوئی کھانے پہ دعوت دیتے کہو کھانا. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے، وہ بھی کوانٹیٹی کی بات کر رہے تھے کہ ہم تھوڑے سے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تمہاری کثرت ہوگی، لیکن کیا تمہارے اندر مسئلہ کیا ہوگا کہ تمہارا روب اور حیبت ہٹا لی جائے گی اور تم خط و خاشات کی طرح جیسے پانی بہا لے جاتا ہے ایسے بہا لے جائیں گے. اور آگے ریزن ذکر کی، اس کی ریزن یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. وہن کی بیماری، تو آپ صحابہ نے پوچھا وہن کی بیماری کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہ ہے کہ موت سے ڈرنا اور دنیا کی محبت. یہی دنیا کی محبت جس سے وہ ہٹا کے گئے تھے، یہ جب تمہارے اندر آئے گی تو تم کوانٹٹی میں زیادہ بھی ہوگے اور سب تمہیں بہا کے دے دیں گے. اس کو اپنے اندر سے نکال لینا. وہ دنیا کی محبت کیا ہے، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دینا، پیک پہ جانے کی ایفرٹ کرنا لیکن اس پر رلائی نہ کرنا. رلائی کرنا تو کافر کا یعنی کہ اس کا طریقہ ہے کہ میں اسی پہ رلائی کرتا ہوں. مسلمان تو ہے کہ سب کچھ میں کروں گا اللہ پہ رلائی کروں گا. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ساری باتیں آج وہ آنسر کرنے کی کوشش کی کہ جب کی جاتی ہیں، بہت فریکوئنٹلی سنا، کئی کانفرنس میں سنا کہ یہ کیوں تقدیر کی بات کی جاتی ہے، دیکھیں انفیکشن ریٹ کیا پہنچ گیا، یہ کیا پہنچ گیا، اس کو کیوں نہیں کم کیا جاتا. تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کنفیوز ہے امت کے تقدیر اور ان ریسورسز کو یوز کرنا اور اسباب کو یوز کرنا، اس پہ کنفیوز سی امت لگتی ہے. تو وہ کلیریفائی آج کرنے کی کوشش کی لمیٹڈ ٹائم میں کہ یہ کنفیوژن کی بات نہیں ہے، وہ کچھ اور بات ہے، یہ کچھ اور بات ہے. کنکلوژن ساری بات کا یہ ہے کہ دنیا میں پوری قوت سے لگنا لیکن دین کے ساتھ لیتے ہوئے، دین کا علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کیسے چارے میں لگوں ویسے لگنا. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے فجر کو اٹھو میں اٹھوں گا، جب ظہر پہ کہیں گے اٹھو اٹھوں گا، جب عصر پہ کہیں گے اٹھوں گا، مغرب عشاء، جب میں گھر میں آؤں گا بیوی سے اچھا سلوک کروں گا، میں حلال کماؤں گا، لیکن جس فیلڈ میں میں گھسوں گا دنیا کی، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، میں کسی بھی فیلڈ کا ہوں، میں اس میں پیک پہ پہنچوں گا اس کے اندر رہتے ہوئے. یہ نہیں ہوگا کہ میں اس پہ اتنا مگن ہوں کہ میں نماز بھول جائے، میں اس پہ اتنا مگن ہوں کہ میں حرام کمانا شروع کر دوں، میں بھی بچوں کے حقوق نہ پوری کروں اور غصہ میں رہ سے قابو میں نہ رہتا ہوں. نہیں، ادھر علم و ذکر بھی چلتا رہے گا اور اتنا بھی دنیا میں نہیں لگوں گا، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے. نہیں، میں علم و ذکر بھی کروں گا، قرآن کو بھی پڑھوں گا، حدیث کو بھی پڑھوں گا، سارا علم حاصل کروں گا اور جو بات دنیا کے شعبے میں گھسوں گا پوری طرح کامل طور سے پوری قوت سے گھس جاؤں گا اور اس کی پیک پہ پہنچوں گا. اس طرح کے مسلمان پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ایسے مسلمان بن گئے. یہ ہے بیلنس جو نایاب میں مجھے لگ رہا ہے. اس لیے میں نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ نایاب کے بعد یہ میسج نہ آ جائے کہیں کہ یہ تو سب دنیا کو چھوڑنے کی باتیں اور یہ بات کر دی گئی کہ توکل کرو، کرو کچھ نہ، اللہ تعالیٰ جب مدد کرے گا فرشتوں سے کر دے گا، ایسی بات ہے. امت کو ضرورت ہے دنیا میں بھی آگے بڑھنے کی اور دین میں بھی آگے بڑھنے کی. اب جو کیسز علماء کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں، دیکھیے رپورٹ ہوتے ہیں نا کیسز، ایسے کیس ریئلی ہوگا جو کہے کہ جی میں تو بہت آگے بڑھ سکتا ہوں دنیا میں، بہت پیسہ کما سکتا ہوں لیکن میں چھوڑ کے آ گیا، اس کو وہ واپس بھیجیں گے جاؤ. لیکن ایسے آتے ہی کون، اکثر تو یہی کیسز آتے ہیں کہ بیوی کو ڈائیورس دے دی، غصہ آ گیا اور غصہ قابو میں نہیں، نگاہیں قابو میں نہیں، حرام کما رہے، رشوت دے رہے، پورا معاشرہ تو اس کی لپیٹ میں. تو اب جب ایسا عالم جب یہ معاشرہ سامنے لے کے ممبر پہ بیٹھے گا تو کیا بات کرے گا، یہی بات کرے گا اس دنیا کس کے بعد آ گیا، یہ دنیا کچھ نہیں ہے جو تمہیں حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا سامنے کیا سچویشن ہے. اگر سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو دنیا کے پیچھے ہو رہے ہوں گے تو انہیں موٹیویٹ کریں گے بھائی اس پہ بھی لگو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کرنٹ سچویشن میں. لیکن ہوتا ہمیشہ سے رہے کہ ساری ہمیشہ انسان جو ہے دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑتا رہا ہے. اس لیے تمام انبیاء کی یہ یونینیمس میسج تھا کہ ایسی دنیا سے باز آ جاؤ جو کہ تمہیں اللہ سے دور کر دے. اب یہ غلط فہمی کیوں پریویل کرتی ہے معاشرے میں، تو وہ ایک سٹیٹمنٹ کے اندر اس کا جواب یہ ہے، علماء سے دور. کیونکہ انسان خود سوچے میں کتنا علماء کے پاس گیا، کتنے صحیح علماء، میں ہر داڑھی رکھنے والے عالم نہیں کہہ رہا لیکن جو صحیح نیک صالح اور متقی لوگ تھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے ان کے پاس میں کتنا گیا، میں نے کتنا ڈھونڈا ایسے لوگوں کو اور کتنا ان کے پاس گیا. کیا میں اتنا گیا جتنا میں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے گیا؟ نہیں گیا. تو یہی اس کا آنسر ہے. یہ کنفیوژن اسی لیے پریویل کرتی ہیں کیونکہ میں نے کبھی ایفرٹ ہی نہیں کی نہیں کو سمجھنے کی صحیح طور پر. اور اس کا میں ایسا لاسٹ میں کر چکا ہوں کہ علماء سے کیوں متنفر ہیں لوگ، بہت سارے لوگ اسی لیے کہ یہ برے ہیں. تو یہ کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے. اگر لیٹس سپوز میں ڈھونڈوں گا تو مجھے اچھے مل جائیں گے پہلی بار، لیکن اگر سارے ہی برے ہیں اسٹل مجھے اس دین پہ چلنا ہے، میرے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ سارے برے ہیں میں کیا کروں. نہیں، مجھے امت پہ یہ فرض کفایہ کہ ایسے علماء پروڈیوس کرے جو نیک متقی صالح ہیں. اگر کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب مجھ پہ فرض ہو گیا، فرض عائد ہو گیا کہ میں خود عالم بن کے سامنے آ رہا ہوں. तो ये इसका आंसर ये नहीं है कि नहीं सारे बुरे हैं मैं क्या करूंगा, दाढ़ी वाले तो होती है, ये आंसर नहीं चलेगा अल्लाह का। तो कई चीजों का आंसर करने की कोशिश की लिमिटेड टाइम में, तो होपफुली यानी कुछ क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। तो जो भी जहन में सवाल है उसको सामने रखना चाहिए। शैतान ये भी कहता है क्या सामने रखना, नहीं पब्लिकली रख दे, महफिल में रख दे या इंडिविजुअल आकर रख दे, हर एक चीज का आंसर मौजूद है। दीन में लगे, दीन में लगे, शैतान ऐसी वस्तु से डालकर दीन से दूर करता है। दुनिया में भी पीछे रहने के मुसलमानों की एक वजह है कि वो दीन पे नहीं आ रहे, यही सारा मैसेज पूरे वाक्य के अंदर है। तो अल्लाह ताला हमारे कंफ्यूजन को दूर कर दे और हमारी नजरियात के खिलाफ हमारे आप दावा अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين। يا الله پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں خالق ہیں، تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک آپ کا کتنا احسان ہے کتنا کرم ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے دین کی بات کہنے سننے کے لیے ہمیں پھر توفیق دے دی، دین کے یا اللہ ہمیں حامل بنا دیا، قرآن کا حامل بنا دیا، اس امت پہ پیدا کر دیا۔ یا اللہ پاک یہ ایسے احسانات ہیں کہ ہم ساری عمر بھی آپ کے سامنے سجدے میں رہیں تو یہ کم ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے جیسے آپ نے یہ توفیق دے دی، یا اللہ پاک اسی طرح آپ ہمیں یہ بھی توفیق دے دیجیے کہ ہم اس دین کو صحیح طرح سمجھ سکیں، صحیح طرح یا اللہ اس کا عمل کر سکیں اور صحیح طور پر پھیلا سکیں۔ یا اللہ پاک کی رحمت سے یہ ساری چیزیں ہم پہ آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اور جتنی زندگی گزر گئی، گناہ ہو گئے، لوگوں کے دل توڑے، لوگوں کو یا اللہ پاک پریشان رکھا، اور یا اللہ آپ کے بھی حکم توڑتے رہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ساری غلطیوں پتاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ پاک معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم آپ معاف کر دیں گے تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں دنیا کی بھی یا اللہ پاک تمام محاسن نصیب کر دیجئے اور آخرت کے بھی تمام محاسن نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ پاک کہیں پہ بھی ہمیں یا اللہ پاک محروم نہ رکھیے، یا اللہ اپنی رحمت سے کہیں بھی محروم نہ رکھیے۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، وہ مال کی پریشانی ہو، وہ اولاد کی پریشانی ہو، وہ رزق کی پریشانی ہو، یا اللہ وہ صحت کی طرف سے پریشانی ہو یا جو بھی ہو، اپنی رحمت سے سب پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائیے، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ پریشان ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ پاک آپ نے قرآن میں اسباب ذکر کر دیے اس پریشانی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے ایکسپلین کر دیا یہ کیوں ہے، یہ صرف اس لیے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی تمہیں دنیا کے حوالے کر دیا۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں توبہ و نصوح نصیب فرما دیجئے، ہمارے کانسیپٹس کو کلیریفائی کر دیجئے۔ یا اللہ بھٹکتے رہنے سے محفوظ فرمائیے، در بدر کرنے سے محفوظ فرمائیے، ہمیں سکون نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنا شوق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک جو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے خیر نصیب فرما دیجئے، جن شروع سے پناہ مانگے ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔